ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي وعد خمسا اتق المهارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكون مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهك فإن كسرة الزهك تميت القلب। ये तिर्मिजी शरीफ की एक रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं याखुदो अन्नी हाउलाई कलेमात, कौन है जो मुझसे इन बातों को सीखे और हासिल करे। ये भी एक अंदाज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरबियत का, कि सुनने वालों के अंदर एक तलब पैदा की जाए, इसलिए कि तलब के बाद जो चीज़ हासिल होती है उस पर आदमी अमल का अहतमाम करता है। तो उसका एक तरीक़ा ये भी है कि मुखातबीन से सवाल किया जाए, जैसे उस्ताद दरसगाह में अपने शागिर्दों से कहता है कौन मेरे सवाल का जवाब देगा, तो सब बच्चे उंगली ऊंची करते हैं, मैं दूंगा मैं दूंगा। एक तरीक़ा है मुतवज्जे करने का और तलब पैदा करने का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि कौन है जो मुझसे इन बातों को हासिल करे, और हासिल करने के बाद फयामलो बिहिन्न, उनके ऊपर अमल करें। देखो इल्म जो है दीनी इल्म, उसका पहला हक ये है कि आदमी उसके ऊपर अमल का अहतमाम करे। खाली सीख लेना, जान लेना, मालूमात में ज़्यादती कर लेना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ये इसलिए सीखा जाता है कि आदमी उसको अमली जामा पहनाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खमसी, कि क़यामत के रोज़ इंसान के कदम अल्लाह के हुजूर से हट नहीं पाएंगे यहाँ तक कि उसको पांच चीज़ों के मुतालिक पूछा जाएगा। उन पांच चीज़ों में एक चीज़ ये भी है, माजा अमेला फीमा अलेमा, जो इल्म हासिल किया, जो मालूमात दीन की उसको मिली, उसके ऊपर क्या अमल किया, ये गोया अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत के रोज़। इसलिए दीन की जो भी बात हो, पहली तो उसमें नीयत यही होनी चाहिए कि मैं उस पर अमल का अहतमाम करूँगा। हजरात सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मिजाज यही था। एक कबीला है अब्दुल कैस, जो बहरीन के अंदर आबाद था, एक मरतबा उनका एक वफद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल, آپ ہم کو کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے کہ اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں، ونخبر بہ من ورانا، اور اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کو بھی ہم یہ وہ باتیں بتلائیں۔ تو دیکھو، پہلا تو یہی کہ ہم خود عمل کر کے جنت کے اندر داخل ہوں۔ تو علم کا پہلا حق یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد دوسرا حق، او یعلم من یعمل به، حضور فرماتے ہیں کہ جو خود عمل کرے یا کوئی اس پر عمل کرنے والا ہو اس کو سکھلائے۔ یہ گویا خود عمل کرنے کے بعد دوسروں تک علم کی اس بات کو پہنچانا، یہ بھی علم کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس کی تاکید فرمائی، اور موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرماتے رہتے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری مجھ سے جو باتیں سنو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ وہ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں جو لوگ موجود ہیں میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو گویا یہ علم کا دوسرا حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ من یاخذ عنی ہاؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے، سیکھے اور اس کے اوپر عمل کرے، یا اس آدمی کو، ایسے آدمی کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادگی ظاہر فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فاخذ بیدی وعد خمسن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک کے اندر لیا اور پانچ باتیں گنوائیں۔ یہ پانچ باتیں آپ نے فرمائی، پہلی بات کیا تھی، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، یہ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھو شریعت مطہرہ کے اندر جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان میں ایک تو ہے اوامر، یعنی وہ کام جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرے ہیں محارم، یعنی وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا گیا۔ جو اوامر ہیں، کرنے کے کام ہیں، ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور بچنے کے جو کام ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور دیکھو بچنے کے کام جو ہیں ان کے معاملے میں شریعت بہت تاکید کرتی ہے، آدمی نماز ذرا ہمت سے کام لے، نماز پڑھ لے گا، روزے رکھ لے گا، جو کرنے کی چیزیں ہیں کر لے گا، لیکن بچنے کی چیزوں کے لیے آدمی کو کچھ زیادہ ہی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، زیادہ ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ معاملہ وہاں نفس کے اپنی مرغوبات اور اپنی چاہت کی چیزوں کو چھوڑنے کا آتا ہے، تو وہ نفس آسانی کے ساتھ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس میں زور لگانا پڑتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ میں چاہتا ہوں کہ فرض نماز، فرض اور واجب نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھوں، زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی خیر خیرات نہ کروں، رمضان کے روزے کے علاوہ اور کوئی روزہ نہ رکھوں، اور فرض حج کے علاوہ اور کوئی فرض حج نہ کروں، اور اس کے بعد اپنی ساری طاقت اور قوت کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنے کے اندر لگا دیں. تو یہ گناہوں سے بچنا جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے. دیکھو ایک آدمی, ہمارے یہاں کیا ہے مزاج کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں مزاج یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے, دیندار بننے کے لیے کوشش کرتا ہے, تو وہ اس کا سارا زور عام طور کے اوپر نوافل میں کہ بھائی تہجد پڑھے گا, اشراک پڑھے گا, چاشتہ پڑھے گا, قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, تسبیحات کا اہتمام کرے گا. یہ چیزیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں, ان کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر بڑے بڑے مراتب حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو کوئی نہ کرے, نفل کا مطلب ہی یہ ہے کہ کرے تو اس کو ثواب ملے گا, نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی. آپ کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے تہجد کیوں نہیں پڑھی, چاشتہ کیوں نہیں پڑھی, آپ نے تسبیحات کا اہتمام کیوں نہیں کیا. لیکن اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا اگر ارتکاب کیا ہے تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا, گرفت ہوگی کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. تو گویا یہ گناہ جو ہیں محارم, حرام کی ہوئی چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ ان سے مکمل طور پر بچنے کا اہتمام کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی, اللہم علمہ الکتاب, اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ ان کو قرآن پاک کا علم عطا فرما, اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو علمی اعتبار سے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا, حبر الامت ان کا لقب تھا. ان سے کسی آدمی نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رجل قلیل العمل قلیل الذنوب احب الیک ام رجل کثیر العمل کثیر الذنوب, ایک آدمی وہ ہے جو کرنے کے کام فرائض وغیرہ فرائض واجبات پر اکتفا کرتا ہے, باقی نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتا, کم کرتا ہے اعمال, لیکن گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے, گناہ بھی بہت کم کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو بہت سارے اعمال نیکی کے فرائض اور واجبات کے ساتھ جو ہے نوافل کا بھی بہت اہتمام کرتا ہے خوب, لیکن کثیر الذنوب گناہ بھی بہت کرتا ہے, تہجد چاشت اشراک خیر خیرات سب کچھ, لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتا ہے, کسی کی غیبت کر دی, کسی کو تکلیف پہنچا دی, کسی کے در پہ ہزار ہو گیا, یہ سب. تو آپ کے نزدیک ان میں کون سا آدمی جو ہے پسندیدہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا, لا عادلو بالسلامت, جو آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو گناہ سے بچنے کی یہ خوبی ایک ایسی خوبی ہے کہ کوئی اور کمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس خوبی کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا, برابر قرار نہیں دے سکتا. تو گویا گناہوں سے بچنا جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور شریعت کی نگاہوں میں اس کی بڑی تاکید ہے. اسی لیے تقوی کا حکم قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر دیا گیا ہے, 200 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن پاک میں جس میں لفظ تقوی کو مختلف صیغوں کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کو فرض قرار دیا. اتقوا اللہ, بعض آیتیں تو وہ ہے کہ جس میں ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. تو تقوی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے تقوی کا ایک مطلب اپنے ذہن سے گڑھ رکھا ہے اور پھر یوں سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے, یہ تو خاص خاص لوگوں کا کام ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات بھر اللہ کی عبادت کرے, دن بھر روزے رکھے, یہ ہے متقی. اور پھر جب یہ ہے تو پھر یہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے, اللہ کے خاص خاص بندے ہی ہیں جو گویا متقی بن سکتے ہیں. حالانکہ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ کے حوالے سے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم ان کی ایک مشہور کتاب ہے اس کے اندر نقل کیا ہے, لیس التقویٰ بصیام النہار ولا بقیام اللیل ولکن التقویٰ ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ, جو ہے دن بھر روزے رکھنا رات بھر نماز پڑھنا اس کا نام تقویٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے اپنے آپ کو بچانا, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ان کا ادا کرنے کا اہتمام کرنا اس کا نام ہے تقویٰ. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. سب سے بڑا عابد کون دنیا کے اندر؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے یہ ہے سب سے بڑا عابد. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر فرائض و واجبات؟ تو ظاہر ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں یا واجب کی ہیں ان کو چھوڑنا بھی تو گناہ ہے نا, ان کا چھوڑنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو جب کوئی آدمی حرام سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی تو خود ہی اندر آ جائے گی, وہ بھی آ جائے گی اور گناہوں سے بچنے والی بات بھی آ جائے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس کے بعد دوسری بات کیا ارشاد فرمائی, ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا تمہارے لیے جو تجویز کر دیا اس کے اوپر راضی رہو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تکن اغنی الناس, غنا کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں غنی یعنی مالدار, جس کے پاس مال زیادہ ہو. غنا کا غنی کا حقیقی مطلب یہ نہیں ہے, غنی کا اصلی مفہوم تو یہ ہے بے نیاز, یعنی وہ آدمی جس کو کسی سے کوئی واسطہ نہ ہو, کسی سے ضرورت پیش نہ آئے, کسی کا محتاج نہ ہو, ایسے آدمی کو غنی کہا جاتا ہے. عام طور پر جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کسی کا احتیاج ہوتا نہیں, اس لیے ہمارے اردو کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں مالدار سے, ورنہ حقیقت میں تو غنی کا ترجمہ جو ہے وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیست الغنا عن کثرۃ الارض بل الغنا غنا النفس, کہ سامان کی زیادتی مال کی زیادتی کا نام غنا اور مالداری نہیں ہے, بلکہ غنا جو ہے وہ غنا النفس دل کی بے نیازی. بہت وہ ہوتے ہیں ایک پائی بھی نہیں ہے لیکن وہ کسی کے سامنے کسی کی پڑی بھی نہیں, اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر راضی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور بہت سے ہیں کروڑ پتی ہیں ارب پتی ہیں ملینر بلینر ٹریلینر ہیں لیکن پھر بھی ہائے 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 رات دن کوئی سکون اور چین نہیں, پھر کچھ مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. تو یہ غنا جو ہے دل کی بے نیازی, اللہ یہ صفت اگر عطا فرما دے کسی کو تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم لوگ تو ایمان والے ہیں, ہمیں جن چیزوں پر ایمان لانے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ, کہ تقدیر جو ہے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے چاہے وہ برا ہو یا بھلا ہو, جیسا بھی ہو جیسی بھی حالت ہو اللہ کی تجویز کردہ ہے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ نے جو طے کر دیا بس اس سے زیادہ ساری دنیا مل جاوے تو بھی ایک پائی ہم کو دے سکتی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو تجویز کر دیا ساری دنیا مل جائے تو اس میں سے ایک پائی کم نہیں کر سکتی. جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر یہ بے چینی, بے صبری, بے کلی کائی کو آدمی سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں مشغول رہے, روزی جو مقدر ہے وہ تو اس کے پاس آ کر کے رہے گی. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی روزی بھی آدمی کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے کہ موت اس کو تلاش کرتی ہے. موت بھی جیسے آ کر کے رہتی ہے, اسے روزی بھی اس کے حصے کی جو ہے وہ تو اس کو مل کر کے رہے گی. تو بہرحال اللہ کے فیصلے پر راضی, جس کو رضا بر قضا کہتے ہیں, تو اس کو ویسے آدمی اپنی کوشش کرے, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرے, لیکن اس کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملا بس, بے چینی نہ ہو, طبیعت میں بے صبری نہ ہو, اس کے اوپر راضی رہے. تو بہرحال جس آدمی کا یہ مزاج ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑا اور کوئی مالدار نہیں, بے نیاز نہیں, اس کو کسی کی پڑی نہیں. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, احسن الی جارک کا تکن مومنا, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مسلمان مومن کہلاؤ گے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا, ایمان والا نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو گویا یہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے. انما المؤمنون اخوۃ, ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور اس اخوت اور بھائی چارگی اور اس بھائی چارگی کے اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے آدمی اپنے لیے بھلائی سوچتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی بھلائی سوچ. بھائی الگ چیز نہیں ہے, شریعت نے پورے گویا تمام مومنین کو ایک یونٹ, ایک ایکم قرار دیا ہے, سب مل کر ایک حقیقت ہیں. تو آپ دوسرے کی برائی چاہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی خود کی برائی چاہ رہے ہیں. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے, الدین و النصیحت للہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین ولی عامتہم, کہ دین نام ہے بھلائی چاہنے کا, ہر ایک کی بھلائی چاہو, اللہ کی بھلائی چاہو, اللہ کے. اب یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ کی بھلائی ہم کیا چاہیں گے؟ اللہ کی بھلائی چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اور اس کی صفات پر آدمی ایمان لاوے, یہ جو ہے النصیحت للہ ہوا. رسول کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جن باتوں کو لے کر کے آئے ہیں ان پر ہم ایمان لائیں, ان کے عوامی پر عمل کریں, ان کی اتباع اور پیروی کریں. ولی ائمت المسلمین, اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی بھی خیرخواہی بھلائی چاہو. ولی عامتہم, اور تمام عوام کی خیرخواہی چاہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی, یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل, اے میرے پیارے بیٹے تم اگر یہ کر سکتے ہو, صبح اور شام ایسی حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے واسطے جو ہے غش, غش جو ہے عربی زبان میں اسی لفظ نسح کا مقابل ہے. نسح کا مطلب ہے بھلائی چاہنا ہر ایک کی, اور غش یہ ہے برائی چاہنا, بدخواہی. تو تمہارے دل میں کسی کے متعلق بھی بدخواہی نہ ہو. اگر تم ایسی حالت میں بھلائی صبح اور شام کر سکتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی, تم ایسا ضرور کرو. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں, ثم قال یا بنی ان ذلک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اے میرے پیارے بیٹے یہ میرا طریقہ اور میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو بہرحال یہ خیر خواہی, بھلائی چاہنا, یہ احب احب یہ کیا ہے, واحسن الی جارک, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک. آگے واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما, لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرے, کوئی ہماری بے عزتی نہ کرے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کسی کی بے عزتی نہ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں اور بیٹی اور بیوی کو کوئی آدمی غلط نگاہ سے نہ دیکھے, تو ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ ہم کسی کی ماں اور بیٹی اور بہن کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کو ہم دھوکہ نہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. ایک ایسا بنیادی اصول ہے کہ معاشرہ, یہ سماج اور سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے اس سے بہتر کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی. اس کو ہر آدمی اگر اس اصول کو اپنا لے, چاہے دین کا اور کوئی علم نہ ہو, تو انشاءاللہ اس کی کامیابی کے لیے ہی کافی ہو جائے گا. ہمارے اسلاف اور جو ہے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. وہ ہر ایک کے معاملے میں یہی سوچتے تھے جو آدمی اپنی ذات کے معاملے میں سوچتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک اللہ والے تھے, ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے. تو ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تذکرہ کیا کہ بھئی چوہے بہت ہو گئے ہیں, پریشان ہوں. مجلس میں کسی نے کہا حضرت جو ہے چوہا بلی پال لیجئے, چوہے کا علاج ہو جائے گا. ہو گئی بات, آئی گئی. کچھ مدت کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے پھر یہ شکایت کی, تو اگلی مجلس میں جس نے بلی پالنے کا مشورہ دیا تھا اس نے کہا حضرت آپ کو کہا تو صحیح کہ بلی پال لیجئے, اب بلی تو پالتے نہیں اور جو ہے چوہے کی شکایت کرتے رہتے ہیں, بلی لے آؤ نہیں, کیوں نہیں لاتی. انہوں نے جواب میں کہا کہ بھائی بلی اس لیے میں نہیں لاتا کہ بلی اگر لاؤں گا تو اس کو دیکھ کر میرے گھر کے چوہے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے, اور جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. یہ ہے کہ حسن الى جارک تکن مومنا, اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو تم مومن کہلاؤ گے. اور احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما, لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم مسلمان کہلاؤ گے. ایک اللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے گلستان کے اندر, جو لوگ پڑھے ہیں جانتے ہیں. یہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے, ان کے گھر کے اندر چور گھسا. اب ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, ایک گدڑی تھی, اسی گدڑی کو وہ آدھی بچھائے اور آدھی اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے, اور تو کوئی سامان گھر میں تھا نہیں. انہوں نے دیکھا کہ چور گیا گھسا ہے, وہ پیچھے کی طرف گیا تو وہ تو جانتے تھے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں. وہ ادھر پیچھے گیا, اس درمیان میں اوڑھی ہوئی گدڑی نکال کر کے اس چور کے راستے میں ڈال دی تاکہ وہ خالی ہاتھ نہ جاوے. یہ قصہ بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی عادت ہے قصے اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نصیحت کریں. انہوں نے بڑی اچھی ایک ربائی, بڑی پیاری ربائی فرمائی, شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمنہ ہم نہ کردند تنگ, تو راہ کے میسر شودی مقام کہ بادوستانت خلافست و جنگ. ہم نے سنا ہے کہ اللہ والے جو ہیں دشمنوں کا دل بھی دکھاتے نہیں ہیں. اے مخاطب, تجھ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوگا جبکہ تیری تو تیرے دوستوں کے ساتھ لڑائی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ, ہمارے ماں باپ, ہماری بیوی بچے, ہمارے بھائی بہن ہم سے پناہ مانگتے ہیں. جناب کا حال یہ ہے کہ گھر میں آتا ہے تو بچے دیکھتے ہیں, بیوی بچے, یہ مصیبت کہاں آئی, نہ آوے تو اچھا. ہم نے اپنے مزاج ایسا بنا رکھا ہے, دوسروں کی تو بات کہاں کرتے ہیں. تو بہرحال ضرورت ہے کہ اپنے اس رویے کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اپنا مزاج ایسا بناؤ کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. جو ہے صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اللہ والوں کی ایک جو تین بات, ایک صفت یہ بھی لکھی, لا یوزون الذر, کہ وہ چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا دے, چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا دے. ان کا مزاج یہ ہوتا ہے. اور آخری بات جو فرمائی, ولا تکثری زہ کا فین کثرت زہ کے تمیت القل, اور زیادہ ہنسا مت کرو, زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مار دیا کرتا ہے. کوئی ہنسنے کی بات آ گئی اور آدمی نے ہنس دیا، مسکرا دیا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسی کو مشغلہ بنانا، جیسے آج کل بہت سی جگہ پر مستقل پروگرام ہوتے ہیں، ہنسانے والوں کو بلایا جاتا ہے، پیسے اور ٹکٹ لے کر لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، یہ چیز وہ ہے جس کو شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی ہے۔ تو بہرحال زیادہ ہنسا مت کرو، فَإِنَّ كَثْرَتَ الضَّحْكِ تُمِیتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مار دیا کرتا ہے، دل کی موت کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام برائیوں سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر تمام اچھائیوں سے ہم کو آراستہ فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت مسلمہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔